نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبق نمبر 136، آیت نمبر 41 سے 64، سورۃ نحل. لیسن نمبر 136، آیت نمبر 41 to 64. آیات پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا آج کے سبق کا خلاصہ. پچھلے سبق میں ہم نے دو مختلف کردار دیکھے تھے. ایک وہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ ساتھ خود کو بھی پوچھتا ہے اور معاشرے کو بھی پوچھتا ہے، اور ایک وہ تھا کہ جو صرف اللہ کا ہوتا ہے. آج کے سبق کے آغاز میں ہی ہم دیکھیں گے کہ جب ایمان دل میں اترتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جس کا الٹیمیٹ رزلٹ ہجرت ہے. ایمان آئے اور انسان من پسند چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو دل میں نہ لائے، یہ ممکن ہی نہیں. یہ بہت بڑا چھوٹ ہے کہ میں نے رب کو پایا ہے اور اس کی مرضی کا بننے کی کوشش نہیں کروں گی. پھر اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے لوگ اللہ کے راستے میں لوگوں کو دین کی طرف آنے کے بعد جب ستاتے ہیں تو لوگ اس کے اوپر کس طرح جم جاتے ہیں. پھر اگلی چیز اس سبق میں ہے اللہ کے ڈرامے، اللہ کے عذاب کی دھمکیاں، کہ جب ایک انسان ٹھنڈا ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ بس میں نے اللہ کی بات مانی ہے کہ نہیں مانی، بات ایک ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر کچھ ڈراوے بھی دے دیتے ہیں ایسے لوگوں کو. پھر اسی طرح اطاعت اور دین، ان دونوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم اس سبق میں تھوڑی بات کریں گے. اور اس کے بعد پھر نعمتوں کا حساب، اور خاص طور میں پھر بیٹی کی نعمت. اس سبق میں ہم وہ معروف آیات بھی پڑھنے والے ہیں کہ جب مکہ والوں کو بیٹیوں کی خبر ملتی تھی تو وہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے. آئیے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 41 سے. اور اس سارے سبق کو سنتے وقت ٹھیک ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ حبشہ ہجرت والوں کی باتیں ہیں، یہ مدینہ کی ہجرت کی تیاری ہیں، لیکن میں نے اور آپ نے ان ساری آیات کو سنتے وقت خود کو دیکھنا ہے کہ کیا حقیقت میں میرے اوپر یہ آیات فٹ ہوتی ہیں. دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ جب اللہ کا بننے کے لیے لوگ مجھے جگہ نہیں دیتے تو اس وقت پھر میرا رویہ کیا ہوتا ہے. آیت نمبر 41، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا. کیا کریں گے ہم ایسے دلیر لوگوں کے ساتھ؟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، ہم انہیں دنیا میں بھی ضرور اچھی جگہ دیں گے. پہلے دنیا کی بات کی ہے، لام بھی تاکید کے، نوبوی میں واو پہ تو شد ہے، یہ بھی تاکید کی ہے، اور حمزہ کے بعد جو دوسرا نون ہے اس پہ شد بھی تاکید کی ہے. اردو میں آپ کہہ لیں کہ ضرور از ضرور، یعنی یہ ضرور ہوگا کہ ہم ان کو دنیا میں حسنہ دیں گے، اور ولا اجر الاخرتی اکبر، اور ان کے لیے آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے. لو کانو یعلمون، کاش ان کو معلوم ہوتا. کیوں نہیں کر پاتے لوگ ہجرت، یا ہجرت کریں تو پھر ان کے اندر کچھ اور اوصاف یا ان کے اندر کچھ اور کریکٹرسٹکس کیا ہونی چاہیے؟ آیت 42، الذین صبروا، وہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا. وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. دیکھیے دو آیتیں ہیں، اور اگر آپ ترتیب سے لکھنے لگتے ہیں تو ڈیڑھ لائن نہیں بنتی، لیکن ہجرت کا پورے کا پورا فلسفہ اس ڈیڑھ لائن کی دو آیتوں میں ہے. ہجرت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوگی فی اللہ، کب ہوگی من بعد ما ظلمو، اس کا دنیاوی سیکوینس کیا ہوگا، لنبوینہم، کیا ملے گا دنیا میں، حسنہ، کیا آخرت میں پھر کچھ نہیں ملے گا، نہیں، ولاجر الآخرت اکبر، اتنی بڑی خوشخبری سے لوگ کیوں نہیں آگا، کیونکہ لو کانوا یعلمون، علم کی کمی ہے. تو ہجرت کے ساتھ دو چیزیں جو لازم ہیں، دو صفات کے بغیر انسان مہاجر نہیں بن سکتا. پہلی صفت الذین صبروا، صبر، من پسند ماحول، من پسند عادات، حالات، چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی پسند کا بننا، اس کے راستے میں بہت مشکلات آتی ہیں. اور اگر صبر کی کنجی ہاتھ میں نہ ہو تو انسان وہیں سے پلٹ جاتا ہے جدھر آتا ہے. دوسری چیز جو ہجرت کے ساتھ ہی ہے وہ اندیشے ہیں، کیا ہوگا، اپنوں کو چھوڑ دیں گے، اپنی جگہوں کو چھوڑ دیں گے، اپنا لائف سٹائل چھوڑ دیں گے، اپنا فرینڈز کا سرکل چھوڑ دیں گے، دس اینڈ دیٹ، یہ طریقہ چھوڑ دیا تو کیا ہوگا، ریلیجس ہو جائیں گے، ماڈرن لگتے تھے اب ہم دیندار لگنے لگے ہیں تو کیا ہوگا. تو کہا پھر دوسری صفت کیا ہے کہ اللہ ربہم یتوکلون، اس طرح کے سب اندیشوں پہ اللہ پہ صبر کیا جائے. یہ تو ہے ایک خلاصہ اس آیت کا. حالات اور واقعات کو دیکھ لیجئے، تو یہ ہے وہ آیت جس کی بنیاد پہ یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ سورت نحل مکی دور کے اس دور کی سورت ہے، جب بہت سارے تو نہیں، اس دور کے حساب سے تو واقعی بہت سارے تھے، لیکن آج کے علاقے میں کہ تو بہت تھوڑے تھے جو حبشہ ہجرت کر چکے تھے. جب مکہ میں حالات تنگ ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کچھ لوگ ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ چلے گئے. حبشہ میں اس وقت میں کرسچین ملک تھا، جیسے آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں ویسٹرن کنٹری تھا، لیکن وہاں کا جو بادشاہ تھا نا وہ بہت انصاف پسند تھا. وہ لوگوں کو ان کے نام سے نہیں پہچانتا تھا، ان کے اوصاف سے پہچانتا تھا. تو اول کچھ لوگ ہجرت کر کے گئے تھے، پھر ان کے ساتھ وہاں جب بہت اچھا معاملہ ہو گیا تو دوبارہ کچھ لوگ گئے. یہ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں گے تو دو دفعہ کی ہجرتیں، تقریباً 80 کے قریب لوگ تھے جو حبشہ ہجرت کر کے گئے. اس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی حضرت رقیہ اور ان کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، پھر ابو سلمہ اپنی بیوی ام سلمہ کے ساتھ ہجرت کر کے گئے، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر ہجرت کر کے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کی خبر دے دی کہ جو ہجرت اللہ کی خاطر ہوگی اس کا بدلہ دینا اللہ کے ذمہ ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے تو پتہ کیسے چلتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہے یا وقت کے لیے یا دوسری چیزوں کے لیے؟ تو آپ دیکھیے کہ ہجرتیں تو ویسے بھی بہت ہوتی ہیں، کچھ مباح ہجرتیں، مباح کیا کہ اس اوکے یعنی الاؤڈ ہے، کچھ ریکمینڈیڈ ہیں اور کچھ مسٹ ہیں. مثلاً کچھ لوگ رسک کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، لڑکیاں شادی کے بعد اپنے سسرال چلی جاتی ہے، یہ سب مباح ہیں، جیسے حضرت موسیٰ کی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح لوگ بہتر طرز زندگی کے لیے ہجرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، خود ہی بھگت لیں گے اگر نہیں ٹھیک اپنے بچوں کو رکھیں گے، لیکن اس اوکے. پرندے ہجرت کر جاتے ہیں، موسم بدلتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گرم علاقوں کی طرف جاتے ہیں، سردیوں میں ادھر جاتے ہیں. اسی طرح جو سیگلز ہوتے ہیں، سمندری جانور ہیں، وہ سردیوں میں دوسری طرف چلے جاتے ہیں. تو ہجرت تو بہت ساری ہیں، یہاں شرط ہے فی اللہ، اللہ کے لیے ہجرت. یہ کب ہوتی ہے؟ جب ایک بندہ اپنی پوری کوشش کے باوجود کسی جگہ پہ دین پہ قائم نہ رہ سکے، اس کو یہ خوف آنے لگتا ہے کہ میں اگر یہاں رہا تو یا تو میرا دین ختم ہو جائے گا یا میرا دین کم ہو جائے گا. ایسے وقت میں جو بھی ہجرت ہوگی، جتنی بڑی قربانی اور جتنے بڑے اس کے اندر انسان کے اوپر معاملات مشکل کے آئیں گے، اتنی ہی زیادہ اللہ کی مدد آئے گی. عام لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. آپ فی زمانہ اس کو اپنے اوپر لے کر سوچیں، آج کے دور میں تو ویسے پوری دنیا ہی ایک گلوبل ولیج ہے، میڈیا نے سارا فرق ختم کر دیا. اگر آپ کسی مسلم ملک کے گاؤں میں بھی بیٹھے ہیں تو مغربی افکار وہاں بھی آپ کے ذہنوں پہ مسلط ہیں بڑی بڑی ڈشز کی صورت میں. گھر بیٹھے آپ ان کے رنگ میں رنگے رہ جائیں. اور اگر آپ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں تو دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جو آپ کو بے لباس اور بے حجاب ہونے پہ مجبور کرے اور نافرمانیوں پہ مائل کرے. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ انسان جب ایسے جگہ پہ رہتا ہے کہ جہاں اپنے آپ کو بچانا مشکل ہوتا ہے. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ یہاں سے نیچے اترے اور باہر سڑک پہ آپ کو ایک چھوٹا سا پانی کا جوہر دکھے. اب آپ اس سے بھی بچنا چاہیں گی تو ہو سکتا ہے ادھر سے ادھر کناروں سے گزر کے چلی جائیں, کچھ پانی کے چھینٹے آپ پہ پڑ جائیں. لیکن اگر اس پونڈ کی جگہ پہ وہاں نہر ہو تو مشکل زیادہ ہوگی, اور اگر باہر سمندر بہہ رہا ہو پانی کا تو اور مشکل ہوگا. بالکل اسی طرح سے وہ جگہ جہاں برائی سمندروں کے پانی کی طرح پھیلی بھی دکھے وہاں تو وہی لوگ بچیں گے جن کے اندر سچا ایمان ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پھر جواب بتا دیا کہ پھر تم اپنے آپ کو مشکل میں کیوں ڈالتے ہو. اور یہ بات ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں, سورۃ نساء میں تو اتنی تفصیل سے بات کی کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو کمپرومائزنگ کر کے مشکل میں پڑ کے یعنی دین کو ہی بیچ بیچ کے جب آخر دنیا کے فائدوں کے لیے بیٹھے رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کی موت کا وقت بہت سخت ہوگا. اس وقت پہ فرشتے آ کے پوچھتے ہیں کہ الم تکن ارض اللہ واسیۃ فتہاجر فیہا, کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر لیتے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے. لیکن یہاں اگر آپ دیکھیں کہ لو کانو یعلمون, یہ کہہ کر اللہ نے ان لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کر دی جو ہچکچا رہے تھے. کیونکہ دیکھیں ہجرت صرف جگہ سے نہیں ہوتی, آپ صرف جگہ نہیں چھوڑتے, ہجرت میں جذبات کی قربانی بھی ہوتی ہے. انسان کمفرٹیبل فیل کرتا اپنی جگہ پہ, اپنی عادات سے انسان کو پیار ہو جاتا ہے. اگر ایک لائف سٹائل بن چکا ہے پورے خاندان کا, دوستوں کا سرکل ہی وہی ہے, تو انسان کو وہ ایزی لگتا ہے. اب رسک لینا بہت مشکل لگتا ہے بہت کچھ لوگوں کو, اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر رسک لینے کی بجائے کہتے ہیں بیٹھے رہو. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم سب اس کمرے میں ہوں اور یہاں کسی وجہ سے بجلی چلی جائے. اب لائٹیں کھولنے کی وجہ ہم بلائنڈز کھول لیں, کچھ نہیں, تھوڑی دیر ہم گزارا کریں گے. کوئی ہمیں کہتا کہ دیکھیں آپ ایسا کریں کہ یہ چلیے باہر چلے ساتھ, تو یہ دو تین سڑکیں چھوڑ کر ایک اور ہال ہے جہاں اس وقت لائٹ بھی ہے سب کچھ ہے, وہاں بیٹھتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ ہم ساتھیوں میں سے لوگ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے. کچھ کہیں گے بیٹھے رونا, چلو کوئی نہیں کھڑکیاں کھول لیتے ہیں, چلو خیر ہے, پھر ادھر جانا بھی تو مشکل ہے, چلنا پڑے گا, کوئی کچھ کہے گا. کچھ کہیں گے نہیں چلتے ہیں. اب کیا ہوگا کہ جو سارے ادھر تو مطمئن تھے لیکن کچھ رسک لے سکتے ہیں, کچھ اور سوچ کے, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹھے رہو. بالکل اسی طرح سے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ماحول ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے, لیکن سستی کرتے ہیں. اور سستی کر کے اپنے آپ کو اس چیز کے اندر رکھے رکھنا جو انسان کے دین کے اندر نقص کا ذریعہ بن جائے, تو پھر یاد رکھیے کہ ایسے لوگوں کو پھر قیامت کے دن بہت بڑی پکڑ ہوگی. پھر آپ دیکھیے کہ یہ ہجرت ایک تو جگہ کی ہجرت ہے نا, مکہ سے مدینہ کی ہجرت ہوئی, اور حدیث میں آتا ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح, مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں رہی, ختم. کیونکہ مکہ تو اپنا ملک بن گیا, پورا عرب ہی اپنا تھا. اب کوئی کہے کہ مکہ چھوڑ کے مدینہ آتے ہیں تو یہ کیا بڑی بات کی اس نے, یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو لہٰذا ہم سب کے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے کہ جب سچا ایمان اندر آئے تو پھر انسان اس کا اظہار کرنے سے نہ ہٹے. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے, جو چیز آپ اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں اللہ اس کو پہلے سے دو چند کر کے آپ کے گمان اور آپ کے ایمان کے مطابق اس کو بڑھا دیتا ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. مکہ اس وقت نان مسلم ملک بن چکا تھا, وہاں سے نکل کر ایک اور غیر مسلم ملک میں جانا. اور آپ کو پتا کہ جب وہاں گئے مسلمان, تو پیچھے آپ نے سنا ہوگا تاریخ کا معروف واقعہ کہ مکہ والوں نے اپنے لوگ بھیج دیے, بھائی تمہارا کیا لے کے چلے گئے. لیکن ان کو یہ تھریٹ فیل ہو رہا تھا کہ ہمارے ہاتھوں سے یہ نکل گئے, باہر جا کے پتہ نہیں ان کو کیا سینکشنز مل جائیں گے اور یہ کیا مراد لے لیں گے. اور پھر انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا جو اس وقت تک اسلام پہ نہیں تھے, اور وہاں حضرت جعفر کا اور معروف مکالمہ آپ نے سنا ہوگا کہ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس وقت یقین نہ ہوتا کہ جو میں کہنے لگا ہوں یہ اس نبی پر وحی کے ذریعے سے کھل جائے گا اور سچ کھل جائے گا, تو میں وہاں جھوٹ سچ بولتا. مجبور ہو گئے تھے ابو سفیان بھی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچ بولنے میں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں جھوٹ بولوں گا تو اللہ سے، اتنا دیکھیں ان کے دلوں کو یقین تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. لیکن پھر بھی آپ دیکھیے، پھر اس وقت جب حبشہ کا جو نجاشی تھا اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ رہ سکتے ہیں، بڑے سکون سے مسلمان رہنے لگے. بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو سٹیپس میں یہ ہجرت ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد جو سورۃ نجم میں ہم نے دارا قرآن میں پڑھا تھا کہ ایک سجدہ کر لیا تھا مکہ والوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو ہی مکہ والوں نے سجدہ کیا تو یہ خبر پھیل گئی کہ سب مکہ والے مسلمان ہو گئے. تو یہ خبر جب حبشہ کے مسلمانوں تک پہنچی تو وہ خوشی خوشی واپس آ گئے. جیسے ہی نا کہ جس مشکل کی وجہ سے گئے تھے وہ مشکل تو ختم ہو گئی، لیکن جب واپس آئے اور پتہ چلا خبر جھوٹی تھی، پھر ان پہ عجیب قسم کا ظلم ہوا تھا. اتنی تکلیف تھی کہ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ میری یہ بیٹی اللہ کے راستے میں بڑی ستائی گئی ہے. اتنی تکلیف تھی اس وقت، اور مسلمانوں کو گیا تقریباً 80 مرد تھے جن میں کچھ عورتیں بھی تھیں، اور یہ سب اچھے لوگ تھے، اسلام کے چنے ہوئے لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ یہ گئے اور وہاں الحمدللہ پھر ان کو موقع ملا. پھر جب ان کو پتہ چلا کہ مدینہ مسلمان چلے گئے تو پھر انہوں نے حبشہ سے واپس مدینہ ہجرت کی. آپ اپنے اوپر لے کے سوچیں، ہم اللہ کے راستے میں کتنا رزق لینے کو تیار ہیں؟ ہم تو ایسے لگتا ہے کہ ایک گھڑے کے کنارے کھڑے ہو کے سوچتے ہیں کہ اس کو پھلانگوں کے نہ پھلانگوں، ہائے یہ نہ ہو جائے، ہائے وہ نہ جائے. اور جتنی زیادہ ہمارے دل میں بدگمانیاں اور وسوسے دین پہ عمل کرنے کے ناطے سے آتے ہیں، شاید ہی کسی موقع پہ آتے ہیں، بڑے سے بڑا رسک ہم لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے ینگ بچے، بالکل معصوم عمر ہوتی ہے نا، 16-17 سال کی، بیچاروں نے ایک ٹوسٹ بھی خود نہیں بنایا ہوتا، انڈا نہیں بنانا آتا، لیکن آپ دیکھیے کہ بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. ہاں یونیورسٹیز میں مائیں تو نہیں بیٹھی ہوتی نا، بھوکے سوئیں تو سوتے رہے، کس نے پوچھنا ہے کہ کھا کے سوئے ہو کے نہیں؟ وہ آپ کو کہیں گے آ کے کھا لے، آپ نہیں گئے تو ان کی بلا سے، ماؤں کی طرح کے دل نہیں ہوتے. لیکن ہمارے معصوم بچے جاتے ہیں نا، کتنے سال پڑھتے ہیں، پہلے لڑکے جاتے تھے اب لڑکیاں بھی جاتی ہیں، یعنی کیریئر کانشیس ہو کے ہر چیز جو ہے وہ برابر ہو گئی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے شادی ہوتی ہے، بہت بڑا رسک ہے، زمین آسمان کی زندگی بدل جاتی ہے. ایک پودا جو ایک زمین میں بہت خوبصورت گرو کر رہا ہوتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھر والے خوش ہوتے ہیں. اور بچیاں شادی سے پہلے تو بہت ہی زیادہ بہن بھائیوں کی بھی پیاری ہوتی ہیں. آپ دیکھیے وہ ایک بعض ایسے ماحول میں چلی جاتی ہیں کہ ان کو ایک مضبوط عورت بننا پڑتا ہے، ساری ذمہ داریاں. لیکن یہ رسک لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں؟ لیتے ہیں نا. لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں انسان یہ کیوں سوچنے لگ جائے کہ پھر کیا ہوگا؟ ایکچولی اوکے ایف بٹ لیٹ دس، ایسے لوگ جب سوچ میں پڑ جاتے ہیں نا تو یاد رکھیں کہ وہ کوئی رسک نہیں لے سکتے. محمد اسد کی بات آپ کو میں نے سورۃ النساء میں سنائی تھی، جیو تھے، 19th century کے بھی کچھ شروع کی شخصیت تھے، جیو سے مسلم ہوئے تھے. تو انہوں نے ایک بک بھی لکھی ہے، دا روڈ ٹو سرنڈر کے نام پہ غالباً. تو اس میں انہوں نے اپنی ہجرت کی جو کہانی لکھی ہے، یقین کریں دل سوز ہے، آپ نیٹ سے چیک کریں، خود پڑھ سکتے ہیں انگلش میں. وہ کہتے ہیں کہ ہجرت اور تنہائی ساتھ ساتھ، لونلی نائٹس، تنہائی کی راتیں. آپ اس کو چھوڑ دیں، ہمیں تو اتنی باتیں سمجھ نہیں آئیں گی. آپ صرف ایک شادی کا لے لیں کہ منگنی کا یا مہندی کا اپٹن کا کوئی فنکشن ہے، جب میں ایک گیدرنگ ہے، اب آپ کی ساری بہنیں خاندان جا رہے ہیں اور آپ گھر بیٹھے، کیونکہ اب آپ خود سے نیت کر چکے ہیں کہ میں نے نہیں جانا. وہ ایک رات ہی کتنی مشکل ہوتی ہے، اگر دل میں پورا ایمان نہ آیا ہو تو بعد میں انسان اپنے آپ کو کوسنے لگ جاتا ہے کہ کیا ضرورت ہے اتنی ریجیڈیٹی کی. وہ سب گئے تو جو ان کے ساتھ ہوگا وہ ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیے یہ رسک لینا پڑتا ہے. چھوٹے چھوٹے رسک جب مسلمان نہیں لیتے تو بڑے بڑے رسک کہاں سے لیں گے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں ایمان اترتا ہے نا تو اس کے بعد چینج آتی ہے. اور یہ چینج کیسے آتی ہے؟ ایک بڑا خوبصورت آرٹیکل کسی نے بھیجا، آپ کو تھوڑا سا اس کا حصہ پڑھ کے سناؤں گی. ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہماری نایات کے ساتھ بالکل فٹ ہوتا ہے. ٹاپک ہے ایمان جب دل میں اترتا ہے. لکھتی کہ جب بھی دعا مانگے تو اپنے رب کے نام کے ساتھ، ان خاص ناموں کا واسطہ اور وسیلہ دے کر مانگے جو اس نے بتائے اپنی مخلوق کو اور جو اس نے اپنے پاس رکھے. سب سے زیادہ دعا اپنے لیے اللہ اور اس کی کتاب و سنت کے ساتھ جوڑنے کی کرنی چاہیے، کیونکہ جب اس کی کتاب سے تعلق جڑتا ہے، اب آپ امیجن کریں ہجرت کا موقع کب آتا ہے زندگی میں؟ جب کتاب سے تعلق جڑتا ہے. مانتے ہیں اس بات کو آپ لوگ؟ اس کی طرف سے ملنے والی ہر خوشی اور غم پر انسان شکر کرتا ہے، اس کی رضا پر راضی رہتا ہے، حقیقی سکون قلب نصیب ہوتا ہے جن کو انسان دنیا میں تلاش کرتا ہے۔ انسان عبادت تو کرتا ہے مگر بندگی مشکل لگتی ہے، بندگی میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ لکھ لیں، ہجرت بندگی کا تقاضا ہے۔ عبادت تو گھر کے اندر بند کمروں میں بھی بیٹھ کے آپ کر لیتے ہیں، کوئی نہیں روکتا، لیکن بندہ بننا چاہتے ہیں نا تو پھر پسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور اللہ کے احکامات کو ماننا پڑتا ہے۔ مثال حضرت موسیٰ سے ملتی ہے کہ کہا چھڑی کو پھینک دو، جب وہ سانپ بن گئی تو اللہ کے کہنے پہ اس کو دوبارہ اٹھا لیا۔ کیا ہم بندگی کا یہ یقین رکھتے ہیں؟ سوچے آپ، وہ بھی تو ایک ہجرت تھی نا، موسیٰ کی چھڑی سے ہجرت تھی۔ ہم بھی تو بہت ساری چیزیں دل سے لگائے بیٹھے ہیں باوجود یہ کہ سمجھ آ گئی، ابھی تک دل نہیں مان رہا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کے بغیر زندگی گزر جائے، پھر تو میرا لائف سٹائل بالکل فرق ہوگا۔ وہی انسان دوسروں کو نشانہ بناتا ہے جو اپنی ذات سے غافل ہوتا ہے، اس کو اپنی غلطیاں اور گناہ نظر نہیں آتے اور خود کو بڑا سمجھتا ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ تعلقات خراب ہوں تو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور بہتری کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کا حکم ماننے کے لیے اس کے نامزد کردہ نیک لوگوں کی بات ماننی ہوگی۔ قرآن پاک کی محفل میں عاجز ہو کے بیٹھنا چاہیے تاکہ اس کی تمام رحمتیں اور برکتیں حاصل کی جا سکے۔ اللہ کی غلامی میں نجات ہے۔ انسان کا چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے غلام ہوتا ہے تو وہ تاریک کنوؤں میں گر جاتا ہے۔ یہ انسانی غلامی اسے تباہی کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ اللہ کی غلامی میں آنے والا فلاح پا جاتا ہے۔ ہدایت ایک تحفہ ہے جو اللہ سے بن مانگے نہیں ملتا۔ آج بد نصیبی ہے کہ ہمارے دل اپنے لیے پیدا کرنے والے رب اور رازق سے زیادہ اس بے وفا، بے کار، بے معنی، عارضی دنیا کا خوف رکھتے ہیں۔ اس سے نجات ضروری ہے، ورنہ آخرت میں حسرت اور یاس کے سوا کچھ نہیں۔ دل میں طلب ہو تو کوئی مجبوری بیڑی نہیں بنتی، لیکن طلب اور تڑپ نہ ہو تو مجبوریوں کی بیڑیاں قدم روکے رکھتی ہیں۔ سچ اصل ذوق یقین ہی نہیں ہے۔ آج تک ہماری زبانوں نے نماز پڑھی ہے، جس دن ہمارے دل نماز پڑھنا شروع کریں گے، اس کو لکھیں، اپنے آپ سے پوچھیں کیا میری زبان نماز پڑھتی ہے یا میرا دل بھی پڑھتا ہے۔ جس دن ہمارے دل نماز پڑھنا شروع کریں گے، اس دن ہم بندگی کے مقام تک پہنچنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پھر اللہ سے حقیقتاً خالص تعلق قائم ہوگا۔ جب بندہ رب کا بندہ بنتا ہے تب بندگی آتی ہے۔ اس کے لیے اپنی پسند کو، خواہش کو ختم کر کے صرف رضا الہی کے تحت زندگی کو گزارنا شامل ہے۔ تو ہجرت کیا؟ صرف جگہوں کی نہیں، چیزوں کی بھی۔ جب انسان دنیا میں اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتا ہے تو اللہ اپنے بندے سے خود خوش ہو کر پوچھتا ہے کہ میرے بندے بتا تجھے کیا عطا کروں۔ خود ہی کو کر بلد اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو جب اللہ کے لیے ہم کوئی رسک لیتے ہیں نا تو اللہ کی ذات ہمارے لیے حقیقت میں بہت سارے فائدے دیتی ہے۔ تھوڑا سا اور بھی ٹاپک، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو ڈال دیں گے ویب پہ، تو آپ لوگ خود پڑھ لیجئے گا۔ تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جب دنیا میں ہم کسی سے کہتے ہیں آئی لو یو تو اس کے بعد کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ یہ ساری مائیں قربانیاں ہی تو دے رہی ہیں، یہ محبت کی قربانی ہے نا، جو بچے کے لیے راتوں کو جاگنا اور دن کی بے آرامی۔ تو اللہ کو جب رب کہہ دیا تو پھر اس کے لیے تو ضرور ہی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ صبر اور توکل، کبھی بھی کوئی مسئلہ ہے زندگی میں، دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کیا واقعی یہ میرا کام اللہ کے لیے ہے۔ اب آپ خود ہی کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں حالات اچھے ہی نہیں رہے، یہاں سے نکل کے چلو سعودی عرب چلتے ہیں، وہاں کی کرنسی اچھی ہے، تو پھر اللہ کو پتا ہے کہ آپ کی ہجرت کس کے لیے۔ اگر آپ نے اپنے حالات کو دیکھے، پریکٹیکلی بات کر کے آگے چلتے ہیں، بس آپ دیکھیں کہ آپ ان ملکوں میں رہتے ہیں، چیک کریں۔ بہت سارے لوگ جو سوال پوچھتے ہیں کیا ہم ان ملکوں میں رہیں کہ نہ رہیں، بلکہ یہاں ایک سوال جو دو تین دن سے چل رہا ہے اس کو بھی ایک اینگل سے سمجھ لیتے ہیں۔ یہ بائیکاٹ کے بارے میں آج کل بہت لوگ پریشان ہیں کہ یہ باتیں ہوتی ہیں اور وہ آتا ہے، سنی ہوئی ہے نا بات آپ نے کہ جی یہ چیز نہ لیں، وہ چیز نہ لیں، اور اس سے کوئی دن ہی شاید خالی نہیں جاتا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی میسج نہ آتا ہو۔ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ یہ جو ہجرت ہے نا، یہ بائیکاٹ ہے۔ اس کا موقع اس وقت نہیں آتا جب کوئی دوسرا آپ کو کال دیتا ہے۔ بندہ مومن کی زندگی میں اللہ کی محبت اتنی رچی بسی ہوتی ہے کہ اس کو ہر وقت اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ میرے اس کام سے اللہ خوش ہو رہا ہے کہ ناراض ہو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے نبی کی بیٹی تھی، حضرت فاطمہ آپ کی بیوی تھی، ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت علی کے دل میں خیال آیا کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کی جائے، تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا. کیا کہا؟ کہ اللہ کے دوست اور اللہ کے دشمن دونوں کی بیٹیاں ایک شخص کے نکاح میں نہیں ہو سکتی. بات سمجھ گئے؟ اب وہ حالات کیا تھے، اس کو چھوڑ دیجیے. جب میرا دل خود اللہ کی محبت میں جھور ہے نا، تو مجھے کسی کے باہر کی کال کی ضرورت نہیں ہوگی. پہلی بات ہے. دوسری بات آپ دیکھیے کہ ہمیشہ یاد رکھے کہ اسلام کا مزاج اصلاح کا ہے. یہ ایک آرٹیکل رمضان میں آیا تھا، آج میرے پاس فون نہیں ہے ورنہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتی، کہ اگر اس وقت اگر ہم نے پروٹیسٹ کرنے ہیں، ان حالات میں اگر ہم نے ایجیٹیشنز کرنی ہے، اگر ہم نے کفر کو کمزور کرنا ہے، تو ہم سب مرداڑی رکھ لیں، ہم سب عورتیں نکاب میں چلی جائیں، ہم سب غیر سودی کام شروع کر دیں، سود کے لین دین چھوڑ دیں، حرام کو نکال دیں، مسجدوں کو آباد کر لیں، ہم اپنی زندگی سے ایسی نافرمانیاں ختم کریں کہ یقین کریں اوور نائٹ چینج آ سکتا ہے. چند دن پہلے مجھے کسی نے کہا کہ یہ ڈونیشنز کی اتنی جو بات ہوتی ہے، یہ جو بھی ایسے مسلمان ملکوں میں بھیجا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کیا جائے. جو بھی بات تھی، یہ میرا اپنی پرسنل ٹاک ہے، میں کوئی آپ کو فتویٰ نہیں دے رہی، نہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ میری بات کو مانیں. میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں، میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ مسلمانوں کی پوری اس دن پڑھنی ہے جس دن اللہ نے ان کی مدد کرنی ہے. آپ میں ہم فنڈ ریزنگ کریں، ڈنر کریں، بے شک مل گیدرنگ والے ڈنر کرتے پھرے، کچھ بھی کریں، یہ ہمیں اس کا اجر مل جائے گا. ان کی پوری اس دن پڑھنی ہے جسے رب نے کن کہنا ہے، اور رب کے کن کی دیر کیا ہے کہ ہم سب ٹھیک ہو جائیں. آپ جو اتنی محنت کر کے، ناچ کود کے، اچھل کود کے، عید کی پارٹیاں کر کرا کے، اس میں مکس گیدرنگیں کر کے 100, 50,000، 10, 20, 25,000 پاؤنڈ جمع کر کے بھیجتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، اس سے ہو سکتا ہے 50,000 لوگوں کا فائدہ ہو جائے، ضرورت وہیں کی وہی ہے. یا وہی واقعہ یاد کیجئے جو حضرت عمر کے دور کا آپ کو پہلے سنایا تھا، کہ قحط پڑ گیا تھا اور اتنی غربت تھی کہ لوگ بھوک سے مرنے لگے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نان مسلم بادشاہ کو مدد کے لیے کہہ دیا کہ ہمارے ملک میں قحط ہے، ہماری مدد کریں. تو نان مسلم تو خوش ہوتے ہیں جب مسلمان ان سے مانگتے ہیں، ان کا غم ہی ہے کہ اللہ سے مانگنے کی بجائے ہم سے مانگے اور ہمیں خدا بنائے. اس بادشاہ نے خوشی خوشی اتنا بڑا قافلہ کھانے کا، اناج کا مدینہ میں بھیجا کہ کہتے ہیں کہ پہلا اونٹ جو تھا اس کے ملک میں تھا اور آخری اونٹ جو تھا وہ مدینہ میں تھا. جب وہ قافلہ اترا تو مدینہ کی زمین میں رش آ گیا، تھپ تھپ کی آوازوں سے بہت آگے. 2, 4, 10 دن گزرے، پھر بھوکے، پھر بھوک، اتنا آگے پھر کوئی نہیں ہے. ایک بدری صحابی کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے اور انہوں نے کہا کہ عمر کو کیا ہو گیا. بس یہ جملہ جب عمر نے سنا تو غم پڑ گیا کہ عمر کو کیا ہو گیا. مجلس شورا بلا لی، بڑے بڑے وقت کے جو دیندار عالم تھے، سارے صحابہ اس وقت اس طرح کہتے، لیکن خاص علمی شخصیات کو بلایا کہ سوچو مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے. کہا عمر صاحب، آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ آپ نے صلاۃ الاستسقاء پڑھنے کی بجائے ایک غیر مسلم سے مدد طلب کر لی. پہلے اللہ سے تو مانگتے. کہا یہی ٹھیک ہے، یہی ہوا ہے، چلو سب کھلے میدانوں میں. اور کھلے میدانوں میں جا کے جب لوگوں نے توبہ کی، تلا کی، دروئے دوئے، اور اتنی بارش ہوئی کہ سب ختم ہو گیا قحط. آج ہم مسلمانوں کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، آج اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. بڑھ کے تو ہم بہت مارتے ہیں، لیکن ایک دو دن کے بعد ہم پھر وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اصل یہ پیدا کرے. یعنی میں جب بات پرسوں جن سے بھی ہو رہی تھی، کر رہی تھی، تو مجھے اس وقت لگ رہا تھا کہ اللہ کی مدد بالکل پہلے آسمان کے کونے میں پڑی ہے، صرف ہمیں لینی نہیں آ رہی. ہم کہتے ہیں ہم مدد کر لیں گے ان لوگوں کی، ہم وہ سورسز نہیں ڈھونڈتے. ایک آخری بات کر کے آگے چلتی ہوں. آپ امیجن کیجئے کہ ایک گھڑا ہے، سڑک کے کنارے ایک بہت بڑی کھائی ہے، ڈر ہے کہ یہاں سے جو گزرے گا وہ گرے گا. اب دو قسم کے سلیوشنز لوگ اس کے دیتے ہیں. ایک کیا کہتے ہیں کہ چونکہ یہ گھڑا ہے، اب جو بھی آئے گا امید ہے کہ گرے گا، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس گھڑے کے دوسرے کنارے پہ ایک ایمبولینس کھڑی کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی تھوڑے سے چند فٹ کے فاصلے پہ ایک ٹیمپریری سا ہاسپٹل بنا دیتے ہیں تاکہ زخمیوں کو فوراً مدد دی جائے. جو ہی کوئی گرا، فٹ اس کو پکڑا اور ایمبولینس پر ڈالا اور بھیج دیا، اور واقعی وہ ٹھیک ہو گیا. ایک تو حل یہ ہے، عقل مندی تو بہت ہے یہ کہ دیکھو انہوں نے کتنی جلدی اس کو ریسکیو دی. ایک دوسرا بندہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندوں، یہ ایمبولینس، یہ ہاسپٹل، اس کی بجائے یہ سارے ریسورسز جمع کرو، اس گھڑے کو بند کر دو. اب بتائیے کون سا حل بہتر ہے؟ دوسرا بہتر ہے نا. اسلام کا حل یہ دوسرا ہے. اسلام کہتا ہے نپ دئی ول ان دا بٹ، تم سوچو کیوں اللہ کے عذاب آتے ہیں، تم سوچو کیوں دشمن مسلط ہوتے ہیں، تم سوچو کون سے مسلمان ہیں جن کے گناہوں پہ اللہ، ہو سکتا ہے بعد دفعہ بے گناہوں کو پکڑ لے. اسلام کہتا ہے اس کو ختم کرو. آج ویسٹرن سٹائل جو ہے نا، وہ پہلے مار آتے ہیں، رات کو جا کے اگلے دن چیک کاٹ کے بھیجتے ہیں، ہماری طرز معاش بھیج دو. تو یہ پوری کب پڑھنی ہے؟ جب ہم نے سیدھے ہونا ہے، میں نے سیدھے ہونا ہے، ہم کو بھی میں ڈال دیں. یاد رکھیے، میرے ہر ذاتی گناہ کا وبال امت پہ ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو اپنی فکر کریں، ہم اس طرح سے کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، تاریخ میں سینکڑوں واقعات ہیں جب مسلمانوں نے اللہ کے نام پہ کوئی جگہ چھوڑی، اللہ کے نام پہ کچھ چیزوں کو پیچھے کیا. اللہ نے لنبوینہم فی الدنیا حسنا. مدینہ اس کی بہترین مثال نہیں ہے؟ کیا تھے لوگ مسلمان مکہ میں، کبھی آپ نے سوچا؟ آپ کو تو مجھے آج اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. مکہ میں جا کر نماز پڑھنا ایک جرم تھا، حرم کے اندر جا کے نہیں پڑھ سکتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق جیسا وہ شخص جس کو سخی کہتے تھے، قیاس، لیڈر، سردار، کیونکہ خرچ بہت کرتے تھے اور جو خرچ کرے گا لوگ اس کے ماتوب ہوں گے، یہ تو فطرت کا اصول ہے. ایک موقع ایسا بھی آ گیا کہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نہیں رہتا تمہارے پاس، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں تمہارے پاس رہوں، اور آپ نے ہجرت شروع کر دی. اب مکہ والوں میں رواداری تو تھی نا، جب ان کو خبر ملی کہ ابو بکر جیسا کریم شخص کہ جو ہماری اتنی مدد کرتا ہے، جب وہ ہماری وجہ سے جا رہا ہے تو یہ تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ایک شخص کو پیچھے بھیجا. غالباً ابن دغنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ان کو دی. بہرحال ایک شخص تھا کفار کا، وہ گیا، کہا ابو بکر آپ کدھر چل دیے؟ کہا بس بس مجھے نہیں منع کرو، میں نہیں تم لوگوں میں رہتا، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں تمہارے ساتھ رہوں. کہا اچھا ایسی بات ہے، آپ چلے واپس، آپ میری امان میں ہیں، میں آپ کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں، کسی کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ آپ کو ہاتھ لگائے. واپس لائے، خانہ کعبہ میں کھڑے ہوئے، اس دور کا جو رواج تھا، آواز لگائی لوگوں کو. جب جمع ہو گئے چند لوگ تو کہا کہ دیکھو میں تم سب کو بتا رہا ہوں آج کے بعد کہ ابو بکر میری امان میں، جیسی جیسے کوئی انشورنس کمپنی آج کی، کس کی انشورنٹی یا گارنٹی میں لیتا ہوں، واٹ ایور. خیر کہا کس کے بعد اگر ابو بکر کو کسی نے کچھ کہا اور ان پہ انگلی لگائی یا ان کے گھر کو یا ان نبی کو کچھ بھی، تو میں اس سے پوچھوں گا. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک شرط ہے. اور شرط کیا؟ کہ ابو بکر صدیق حرم میں آ کے نماز اور قرآن نہیں پڑھیں گے. کہا بھائی ابو بکر آپ کو یہ شرط منظور ہے؟ کہا ٹھیک ہے، گھر میں پڑھ لوں گا، اتنی تو اجازت ہے نا. ابو بکر یہ شرط لے کر گھر آئے، گھر کے کونے کو مسجد بنایا، گھر کے اندر کوئی کیا منع کرے گا، اور صبح و شام ابو بکر کی نمازیں تھیں اور قرآن تھے. چند دن نہیں گزرے کہ گلی محلے کے لوگ جمع ہو کے آ گئے، کہا کہ ابو بکر جدھر مرضی جا کے آپ عبادت کریں، لیکن آپ گھر میں نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ آپ کے قرآن اور آپ کی آواز کے سوچ سے ہماری عورتیں اور بچے مسلمان ہو رہے ہیں. لنبوینہم فی الدنیا حسنا، ہمارا تو تعارف ہی نہیں ان لوگوں سے. آج ہم اپنے آئینوں کو سنت کے آئینے بنائیں تو یقین کریں ایک جھلک دیکھنے کے بعد ہم دوسری جھلک نہ دیکھیں. مجھے تو اتنی شدت اپنے بارے میں لگتی ہے، دوسروں کا مجھے نہیں پتا. آج ہم وہ ہیں ہی نہیں کہ جن پہ اللہ کی مدد آئے. آج حقیقت میں وہ وقت آیا پڑا ہے کہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا اللہ اتنا ناراض ہوگا کہ نیک بھی دعائیں کریں گے تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. اور یہ کب ہوگا؟ جب تم امر بالمعروف کو چھوڑ دو گے، گایوں کی دموں کے پیچھے لگ جاؤ گے، تجارت عام ہو جائے گی، عورتیں مردوں کے ساتھ کام میں مددگار ثابت ہوں گی. آپ پڑھ کے دیکھیں، کتاب میں پڑھنا کتنا آسان ہے، سائنز آف دی ڈے آف ججمنٹ، عملی زندگی میں یہ ہم مروا رہے ہیں. یقین کریں مسلمانوں کے بچوں کو، یہ ماؤں کی گودوں سے معصوم جو مرتے ہیں یہ ہم مروا رہے ہیں. آج امت مسلم یہاں بیٹھے بیٹھے اگر یہ میسج جس تک جاتا ہے، میں کہتی ہوں اس پیغام کو لے کے ہم سب دل کی گہرائیوں سے صرف اپنے لیے توبہ کر لینا، باقیوں کو تم نہیں کہہ رہے. تقریباً 73 لوگ مجھے آن لائن دیکھ رہے ہیں اس وقت روم میں، اس میں باقی رومس کا مجھے نہیں پتا، ادھر بھی کچھ ہوں گے. چلیے 100 لوگ آن لائن پہ ہمیں سن رہے ہیں، کچھ ناروے میں سن رہے ہوں گے، آپ یہاں سن رہے ہیں. میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہی ہوں اللہ کے بھروسے پہ، اگر ہم یہ 200-250-300 لوگ جو ہے، اگر ہم یہاں بیٹھے بیٹھے نیت کریں کہ آج سے پھر ہم نے ہر کفر کی چیز چھوڑنی ہے، ہم نے چھوڑنا ہے، تو میں کہہ سکتی ہوں کہ شام تک کوئی خبر ضرور سن لیں گے کہ کچھ حالات بہتر ہو گئے. وہ ایسی تو نہیں تھی کہ وہ مارو مئی تزر مئی طلا کہ نہ اللہ کا مٹی کے کنکر کو گولیاں کیسے بنتے تھے، آج کیوں نہیں بنتے؟ اب بتائیے، وہ ہاتھ ہی نہیں ہے. موسیٰ کا عصا گرا تو سمندر میں راستہ بن گیا، آج کیوں نہیں بنتا؟ وہ ہاتھ نہیں، وہ ضرب کلیم نہیں ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر وہ غیرت نہیں رہی۔ اور کبھی آپ اس کلاس روم سے باہر نکل کے ذرا کسی ایک بازار کا چکر لگا کے دیکھیں، آپ کو صاف سمجھ آتی ہے کہ یہ مسلمانوں پہ ظلم کیوں ٹوٹ رہا ہے۔ نہ باپ کی نظروں میں غیرت، نہ بھائی کی نظروں میں غیرت، نہ شوہر کی، اور عورت نے تو اپنے آپ کو یوں پیش کر دیا جیسے وہ ڈسپلے ہے، اور لگ جاتی ہوں گی پتہ نہیں کتنی حسین ہیں تو سب میری جیسی۔ میں اکثر جب عورتوں کو بہت اپنے بارے میں کانشیس دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں یہ سب کچھ کر کے بھی اس نے لگنا کیا ہے؟ بعض وہ یقین کریں انتہائی واجبی شکل ہوتی ہے، جسم فگر اتنا بھندا ہوتا ہے، لیکن اس وقت کبھی ان کی آنکھوں کے غصے اور دیکھا کریں جب وہ درزیوں کے ساتھ آنکھیں مٹکا مٹکا کے ان کو بتاتی ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ پاکستان میں بہت پہلے، مجھے بہت پہلے ایک دفعہ اتفاق ہوا تھا، اللہ جانتا ہے کہ میں نے ایک عورت کو درزی کو ناپ دلواتے ہوئے دیکھا تھا۔ قسم کھا سکتی ہوں وہ دن اور آج کا دن دل نہیں کرتا کسی درزی کی دکان پہ شکل دکھاؤں۔ ابھی بھی مجھے نہیں پتا میرے کپڑے کون سلواتا ہے یا کون ہے، اگر میں خود سلواتی ہوں پاکستان جا کے میں درزن سے سلاتی ہوں، میرا دل نہیں کرتا۔ میں کہتی ہوں اس درزی نے ایک ایک جسم کے فگر کو دیکھا ہوگا، قمیض سے سب کچھ دکھتا ہے، ناپ لے لے کے، نام لے لے کے لوگ ناپ لکھا رہے ہوتے ہیں، یہاں کا یہ ناپ، وہاں کا وہ ناپ۔ اور یہ بت ہے جسم، اس میں ذرا 19-20 کی انچی شنچی رہ گئی تو سانس تو نکلنے کی جگہ چھوڑ دو، یوں لوگ پلیٹ پلیٹ نپوا رہے ہوتے ہیں کہ ادھر سے کم ہے، یہ تنگ ہے، یہ کیا کیا تم نے اسے۔ کبھی دیکھا کرے بیگمات کا غصہ جب وہ درزیوں کی دکانوں پہ اپنے کپڑے پھینک کے آتی ہیں، یقین کیجیے۔ اور جیولرز کی دکانوں پہ دیکھا کرے جب پین اوڑھ کے تو وہ شیشے میں دیکھ کے ان کو ہی پوچھ رہی ہوتی ہیں کیسا لگ رہا ہے، یہ ہیرے کا سیٹ لے لوں۔ یہ باتیں کڑوی بہت لگیں گی آپ کو، لیکن یہ ہجرت ہے۔ یہ قرآن اگر مجھے اس ہجرت پہ مائل نہیں کر رہا، اور یقین کریں وہ گواہی مجھے بھولتی نہیں ہے کہ ینگ بچی سر سے پاؤں تک وہ حسن کا پیکر بنی ہوگی نا، دلہن بنی ہے، کوئی مذاق تھوڑا، اور اکیلے دو مووی مینز کے ساتھ، یہ بالکل میرے گھر کی گواہی ہے جنہوں نے مجھے دی۔ میں کبھی نہ مانتی کہ وہ خود اس شادی میں وقت سے پہلے پہنچ گئی، باقی لوگ تھے نہیں، اور کہتی ہے یقین کریں آپ کے وہاں صرف وہ دلہن اور دو مووی مین تھے، اور ہم نے سوچا کہ بچی اکیلی اس کے قریب آنے کی کوشش کی ذرا اس کا، تو انہوں نے کہا کہ جو بھی ان کے ہوس، انہوں نے کہا کہ ان کو کہیں کہ آپ پیچھے ہو جائیں۔ کہتی ہے یقین کریں کہ وہ خود اس کا دوپٹہ یوں ٹھیک کر رہا تھا کہ یہ چھپ نہیں جا۔ اور پھر اس کے بعد وہ لڑکی اس ہال سے نکلی، اور یہ کری ہم دیکھ رہے، اور پورا باہر باغ شاخ جو بھی فوارے تھے تو وہ لڑکی اس میں ہیروئنوں کی طرح پھر رہی ہے، اور وہ صرف اور صرف دو لڑکے تھے، اور لڑکی کے اپنے ماں باپ وہاں موجود تھے، لیکن وہ بھی جرات نہیں کر رہے پاس جانے کی۔ اس نے کہا کہ پاس کوئی نہ آئے، یہ ماحول ایسا ہے کہ ادھر صرف لڑکی ہوگی۔ اللہ مجھے کبھی ایسی جگہ پہ بیٹھ کے غلط بات کی نہ کرے، اس سے ہجرت کریں ہم، ان چیزوں کا درد پیدا کریں۔ آپ کے بھی گھروں میں بچوں کی شادیاں ہوں گی، آپ کی بھی بیٹیوں کی ہوں گی، آپ کی اپنی ہوں گی۔ بائیکاٹ کرنے کے بعد اگر جا کے آپ نے پھر یہی کچھ کرنا ہے تو وہ بائیکاٹ بھی منہ پہ پڑے گا، شادیاں پھر ویسی کرنی ہے، غم اور ہم ہی زندگی کا یہ رہ گیا۔ میں کہتی ہوں جس کے سینے میں اتنا قرآن آ جائے، 30 پارے رمضان میں ہم نے سنے، اس کے بعد سستی نہ جائے، اس کے بعد ترجیحات نہ بدلے، تو بس وہ کہنا چاہیے کہ تھوڑا سا پانی لے کے اس میں انسان منہ ڈبو لے۔ آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ میں اپنے ہسبینڈ سے پوچھتی ہوں مسجدوں کا کیا حال ہے، بیک ٹو ڈیوٹی، وہ سب مسجدوں کی دیواریں روتی ہوں گی کہ کیسی سسٹرز تھی جو باہر کھڑی ہوتی تھی۔ آپ کو بھی پتہ تراویوں میں سسٹرز باہر تک ہوتی تھی، چلو سسٹرز میں تو فرض نہیں بھی ہے، مردوں کی مسجد رمضان کے بغیر میں سوائے جمعے کی نماز کے پوری مسجد کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، 3 صفحے 4 صفحے۔ پھر میں اپنے ہسبینڈ سے پوچھتی ہوں ایک صف کتنے کی ہے، پھر بتاتے ہیں کہ چوڑا ہال لمبا ہال ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے 50-60 لوگوں کی صف ہوتی ہوگی، اور چھوٹا ہال کھولے تو ہو سکتا ہے 10 لوگوں سے صف پوری ہو۔ اس درد کو جب پیدا کریں گے پھر آپ دیکھیے کہ چینج آئے گا۔ ہم اپنا حصہ پہچانیں، اس کے لیے صبر تو کرنا پڑے گا، ٹیمپٹیشن پہ صبر۔ آج سے قسم کھا لیں کہ ہم نے کبھی ایسی دکان سے کپڑا نہیں خریدنا جب بے حیائی ہوتی ہے، بے دینی ہوتی ہے۔ ان کو بتائیں ہم نے یہ کرنا تھا لیکن اس وجہ سے نہیں کیا، ان کو فرق پڑتا نہیں پڑتا، آپ کہہ دیں ہمیں فرق پڑتا ہے اور ان کو فرق پڑے گا۔ یہ کریں، آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے، بے حیائی کا کریں، بے دینی کا کریں، حرام کا بائیکاٹ کریں، پھر لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ ورنہ ان کو پتا ہے کہ آج انہوں نے بائیکاٹ کیا، دیکھنا اگلے ہفتے ہم نے ایسی پرکشش قسم کی سیل لگانی ہے، انہوں نے چپکے چپکے راتوں کو جا کے لے آنا ہے، کیونکہ 100 والی چیز جو ہے وہ 20 کی لگی ہوئی ہے۔ ان کو پتا ہے ہمارے پاکستانیوں کا مزاج، हम सेल पे भागते हैं, जरूरत के लिए नहीं खरीदते हैं, हम इसलिए खरीदते हैं कि सस्ता लगा हुआ है। वो आपकी हमारी मेंटेलिटी हमसे ज्यादा जानते हैं। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें सही फैसले करने लगना है। हाँ, ये सब कुछ है तो फिर बिल्कुल करें बायकॉट। आपका ये दिल कैसे गवारा करता है कि आपके पैसे से किसी दूसरे की मदद हो? आप हमेशा का बायकॉट करते हैं। आप सिंपलिसिटी पे आ जाए। आप देखिए, एक मुसलमान दुकान है, आपको लगता है कि वो ब्रेड 1 पाउंड 20 पैसे की बेचता है, साथ एक नॉन मुस्लिम दुकान है, वो हो सकता है 1 पाउंड की बेचता है, 20 पैसे का फर्क है। आप कहें कि अल्लाह 1 पाउंड तो दे रही हूं जो असल कीमत है, ये 20 पैसे फिल्ला है। एक मुसलमान को फायदा होगा ना, इसने नई दुकान खोली है, ये रोज थोड़ी सी चीजें बेचता है, उसने तो 1000 ब्रेड बेच जानी है, ये 10-20 बेचेगा, तो इसका बेचारे का मार्जिन ही इतना है, दे दें, कुछ नहीं होगा। यकीन करें, अगर हम इस बात पे आ जाए ना अपने मुसलमान, तो कभी भी दूसरों को सपोर्ट ही ना करें। लेकिन हम छोटे छोटे फायदों के लिए परेशान होते हैं। अपनी साथ पे आता है तो आप कभी देखा करें। और बाद जब आपने देखा सारी शॉपिंग के बाद कितने बचा लेते हैं, 5-10%, चले 10 पाउंड बच गए आपके 1 वीक की या 2 वीक की ग्रोसरी, वही 10 पाउंड उधर से बचाए, बाहर आके देखा कोई सेल के नाम पे, वही 10 पाउंड में और 5 डाल के 15 की बेकार चीजें ले आते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। तो खूबी क्या होती है कि दीन की मोहब्बत हो, गलबा हो। इस पैसे से कोई शराब तो नहीं जाके खरीदेगा, चलो बच्चों की जरूरत ही पूरी करेगा। तो ये दिल के सौदे हैं, ये किसी के बाहर से कहने की चीजें नहीं है। सब्र और तवक्कुल, इन दोनों को अपने दाएं और बाएं हाथ पे लिख रहे हैं। अगर आपने इस कुरान पे अमल कर डाला तो सब्र और तवक्कुल आपकी जिंदगी का हिस्सा होगा इंशाल्लाह। फिर आप देखेंगे कि क्या फायदा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अमल अल्लाह बना दे।
والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون